الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ ذوالقعدہ کے اس مہینے میں حج سے متعلق، حج کی فرضیت، اس کی حکمت اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ چل رہا ہے. اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کا خلاصہ اگر بیان کیا جائے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے، تو پہلا نقطہ یہاں یہ بیان ہوا تھا کہ حج یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر مسلمان، بالغ مسلمان پر فرض کیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ. اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ پڑھی گئی تھی، رب سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں، ہر وہ شخص جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو. اور جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے گویا ناشکری ناقدری کرے. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی تمام جہان والوں سے غنی ہے. اس آیت کے حوالے سے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ہر وہ صاحب استطاعت جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیسہ عطا فرمایا ہو, زاد راہ یعنی حج کے اخراجات پورا کرنے کی صلاحیت دی ہو, صحت بھی دی ہے, حالات بھی مناسب ہیں, کوئی ظالم جابر بادشاہ ایسا نہیں جس نے حج پر پابندی لگا دی ہو, یا ظلم و ستم والے حالات نہیں ہیں, حج کا سفر کیا جا سکتا ہو, پھر بھی اگر کوئی شخص حج نہیں کرتا تو بخاری اور مسلم دونوں میں وہ روایت نقل کی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سخت وعید سنائی ایسے شخص کو کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کر رہا اور مر گیا اس حالت میں, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. بہرحال سخت وعید ہے اس اعتبار سے کہ انسان صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کرتا اور مر گیا تو پھر یہ مسلمانوں والی اسلام والی موت نہیں, حقیقی اعتبار سے وہ کفر اور ناشکری کی موت تھی کہ اللہ پاک نے موقع عطا فرمایا یا صلاحیت اور استطاعت عطا فرمائی پھر بھی عرض نہیں کر رہا. تو الحمدللہ پچھلی مرتبہ بھی توجہ دلائی تھی, پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص مرد یا عورت صاحب استطاعت ہیں تو پہلی فرصت میں حج کے لیے حج کی طرف توجہ دیں اور اس فریضے کو لازماً ادا کریں, اور ڈیلے نہ کریں کہ ابھی تو زندگی باقی ہے, یا پھر جیسے ہمارے عام طور پر تصور یہ ہے کہ حج تو کرنا ہی زندگی کے آخری حصے میں, تاکہ زندگی بھر جو بھی غلطیاں کوتاہی نافرمانیاں کرتے رہیں پھر آخر میں جا کر رب سبحانہ و تعالیٰ سے معاف کروا لیں, تو یہ کانسیپٹ بنیادی طور پر صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ انسان کی زندگی کا کچھ نہیں پتا, کیا پتا کہ بوڑھے ہوں گے بھی نہیں, جوانی میں بھی جا رہے ہیں لوگ, جوانی میں بھی موت آ سکتی ہے, تو زندگی کے بھروسے پر انسان حج کو ڈیلے کر رہا ہو اور خدا نہ خواستہ اچانک موت آ جائے اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود اگر حج نہیں کیا, تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آیت اور حدیث دونوں میں بڑی سخت وعید آئی ایسے شخص کے لیے, تو ہم میں سے جو کوئی بھی صاحب استطاعت ہے اس کو فوری طور پر اپنے آپ کو دنیاوی معاملات سے فارغ کر کے جلد از جلد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گھر میں حاضری دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق اور سمجھ بھی عطا فرمائے. دوسری گفتگو الحمدللہ جو ہماری مکمل ہوئی وہ حج کے حوالے سے یہ تھی کہ جب انسان حج کا ارادہ کر لے, حج کی فرضیت کے حوالے سے آپ ارادہ کر لیا, تو اس کے لیے خصوصی احکامات آیت نمبر 197 سورہ بقرہ میں تھے, الحج اشہر معلومات, حج معلوم مہینے کا ہے, تو جو کوئی بھی فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج, تو اب جو کوئی بھی حج کا ارادہ کر لے تو اس کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ حج کے دوران وہ کوئی بے حجابی بے حیائی کا کام نہ کریں, کوئی گناہ کا کام نہ کریں, اور خاص طور پر لڑائی جھگڑا جدال وغیرہ نہ کریں. اور چوتھی بات فرمائی وتزودوا فإن خیر الزاد تقویٰ, اور زاد راہ یعنی حج کے اخراجات وغیرہ جتنے بھی ہیں ان سب کا انتظام کر کے جایا کرو, اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے, خدا خوفی ہے, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو وَمَن يَفْعَلْ, اور جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو خیر میں سے بھلائی سے, تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے, اللہ کے علم ہے, لہذا بتانے کی جتلانے کی یا دکھاوے ریاکاری کی ضرورت نہیں. بہرحال اس آیت کے حوالے سے الحمدللہ کافی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. پھر تیسرا نقطہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حج بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر تک جانے کا قصد اور ارادہ کرنے کا نام ہے, حج یا حجو ارادے کو کہتے ہیں, اور حاجی حاجن بنیادی طور پر اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو حج کا ارادہ کرے اور حج وغیرہ کے لیے تیاری کرے. اور یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ جب تک وہ حج نہیں کرتا جب تک وہ حاجی ہے, اور حج کرنے کے بعد وہ حاجی نہیں رہا کیونکہ اس نے تو اپنا ارادہ جو بھی تھا وہ فیل مکمل کر لیا. ہمارے عام طور پر غلط العام یہ ہے کہ جب وہ حج کر کے واپس آتے ہیں تو ہم ان کا پھر حج ہم ان کو حاجی کہتے ہیں, اور اگر زیادہ حج کر لیں ایک سے زیادہ تو وہ الحاج ہو جاتے ہیں. تو یہ غلط العام ہے کہ حاجی وہ اس وقت تک حاجی ہوتا ہے جب تک وہ حج نہیں کرتا. حج کے بعد, حج ادا کرنے کے بعد, حج کے مناسک ادا کرنے کے بعد وہ اب حاجی نہیں رہا. اور ریاکاری کے حوالے سے خاص طور پر یہ عرض کیا گیا تھا کہ انسان کے بڑے بڑے اعمال, نیک اعمال, اس کی حفاظت کرنے کی اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے, اور عام طور پر جو نیک اعمال ہوتے ہیں اس کو برباد کر دینے والی چیز کیا ہے, وہ ہے دکھاوا اور ریاکاری. جب انسان کوئی نیکی کا عمل کرتا ہے تو شیطان اس میں دکھاوا اور ریاکاری جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے. یادہ بدقسمتی سے کہیے یا غیر شعوری طور پر کہیے, ہمارے یہاں بھی یہ ہو جاتا ہے. حج کر کے آئے تو اب حج کے بعد کھانے کا اہتمام کیا گیا اور پورے خاندان والوں کو, محلے والوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. پھر وہ لوگ جو کھانا کھانے آئے وہ مٹھائی کا ڈبہ اور ہار لے کر آئے, ظاہری بات ہے اس کے بغیر تو وہ پورے دعوت ہی مکمل نہیں ہوگی. اور پھر اتنا سارے ہار اور وہ مٹھائی کے ڈبے اکثر و بیشتر ضائع ہوتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ دکھاوا ہے, ریاکاری, اس کی کوئی ضرورت نہیں. لطیفتاً یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ کیا کبھی آپ نے ایسا شخص بھی دیکھا ہے کہ جو ہر سال زکات ادا کرتا ہو تو وہ اپنے نام کے ساتھ زکاتی لگا دے, زکات ادا کرنے والا زکاتی فلاں, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یا روزانہ نماز پڑھتے ہیں تو صلاتی فلاں, نہ صلاتی ہوتا ہے نہ زکاتی ہوتا ہے, پھر حاجی کیوں ہوتا ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا, بہت بڑا عمل ہے, اتنا بڑا عمل کہ انسان اگر صحیح معنوں میں حج کر لے تو حدیث مبارکہ میں الفاظ ہیں کہ تین اعمال ایسے ہیں کہ جب انسان ان اعمال کو کرتا ہے تو اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ان میں سے ایک حج, حج مقبول بھی ہے. ایک, حالت کفر سے اسلام کی حالت میں آنا, کلمہ پڑھنا, یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نمبر دو, اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا, اپنا گھر بار, بیوی بچے, کاروبار چھوڑ کر اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور نمبر تین, بخاری اور حدیث کی روایت بھی آپ کو سنائی گئی تھی کہ جس شخص نے حج کیا اور حج کے دوران کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا, کوئی جدال, فساق, فسوق وغیرہ نہیں کیا, بلکہ صحیح طور پر مناسک حج ادا کیے, جب وہ حج کر کے واپس لوٹتا ہے اپنے گھر تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا, یعنی جب وہ جیسے معصوم بچہ تھا جس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا, ایسے ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتا ہے, گویا اس کے تمام زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہاں عرض یہ کرنا تھا کہ اتنی بڑی نعمت ہے یہ حج, لیکن خدا نہ خواستہ شیطان کی وجہ سے یہ حج اگر ریاکاری کا شکار ہو جائے, دکھاوے کا شکار ہو جائے, تو یہ انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ریاکاری کی مذمت کے حوالے سے وہ حدیث کئی مرتبہ سنائی گئی, بار بار ہمیں اپنے ذہنوں میں تازہ کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, من صلی یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. مسند احمد میں روایت موجود ہے, من صلی یرائی فقد اشرکا, من تصدق یرائی فقد اشرکا, من سام یرائی فقد اشرکا, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. کیونکہ یہ عبادات صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ صرف و صرف رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے. لیکن خدا نہ خواستہ دکھاوا اگر شعوری یا غیر شعوری طور پر ہو گیا تو یہ انسان کے اعمال کی گویا ضائع کرنے والی بات ہے. بہرحال یہ وہ پس منظر تھا جس میں اس وقت گفتگو چل رہی ہے. آج انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہ سلسلہ, اتنا عظیم سلسلہ امت مسلمہ, یہ جو امت مسلمہ ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی, یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے جد امجد کون ہے؟ یہ امت مسلمہ جو آج تقریباً سوا عرب کی تعداد میں ہے, اس کے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کا لگایا ہوا پودا ہے جو آج درخت کے مانند پوری دنیا کو سایہ اور پھل فراہم کر رہا ہے. توحید کا مرکز قائم کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. لہذا ان کا واقعہ انشاءاللہ تفصیل سے ہم پڑھیں گے ذوالحجہ, جب کہ اس کی تاریخ جب یعنی حج کا چاند نظر آئے گا تو انشاءاللہ قربانی اور فلسفہ قربانی کے موضوع پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم ترین قربانی اس کو یاد کریں گے انشاءاللہ العزیز. بہرحال ابھی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اس میں جو حد سے متعلق ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. پہلی آیت پہ انشاءاللہ گفتگو, جیسے میں نے عرض کیا کہ حج کی جب چاند نظر آئے گا تب ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ, ان کی پوری زندگی کا واقعہ, کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور کیسے وہ اللہ کا بندہ تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے, پھر ان کو امام الناس کا لقب دیا گیا. انشاءاللہ یہ واقعہ ہم پڑھیں گے آئندہ. بہرحال آیت سن لیجئے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے ان کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا اور وہ تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے. پھر اللہ پاک نے گویا امتحان لینے کے بعد, آزمائشوں میں کامیاب قرار دینے کے بعد ارشاد فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما, ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اے ابراہیم اب میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. امام الناس کا لقب ملا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا پہلا سوال قال ومن ذریتی, فرمانے لگے کہ اے اللہ تو نے مجھے تو امام الناس بنا دیا, میری اولاد کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے؟ اس پر اللہ کا جواب سنیے قال لا ينال عهد الظالمين, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم میرا یہ وعدہ تمہاری اولادوں میں سے ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا جو تمہاری اولادوں میں سے ظلم کرنے والے ہیں, شرک کرنے والے ہیں. گویا یہ وعدہ جو تم سے کیا گیا یہ کسی نسل کی بنیاد پر نہیں ہوگا, اس کا اصل حاصل ان لوگوں کو ہوگا کہ جو تم پر ایمان لائیں گے اور توحید کے پیروکار ہوں گے, ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے. تو تمہاری اولادوں میں سے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائیں گے ان کے لیے وعدہ ہے, اور جو شرک کریں گے نافرمانی کریں گے قال لا ينال عهد الظالمين ان لوگوں کے لیے وعدہ نہیں. بہرحال انشاءاللہ رب سبحانہ وتعالی کی توفیق سے اس پر تفصیلی گفتگو آئندہ ہوگی. اب آئیے ذرا خانہ کعبہ کی تعمیر خاص طور پر جو ہوئی ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور یاد کرو اس وقت کو بھی کہ جب ہم نے اس گھر کو البیت, البیت سے مراد یہاں پر خانہ کعبہ ہے, جب ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس گھر کو خانہ کعبہ کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ بنایا تھا اور امن کی جگہ بنایا تھا. اب یہ جو خاص بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا اور لوگوں کی اجتماع گاہ بنایا ہے اس کو. مثابتن ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر لوگ جمع ہوں اور جمع ہو کر بار بار آنا چاہیں. دنیا میں بھی آپ جاتے ہیں بہت ساری جگہیں, بعض اوقات کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بڑی پسند آتی ہیں اور جی جاتا ہے بار بار وہاں حاضری دی جائے. بندہ مومن کے لیے کون سی جگہ دنیا میں ایسی ہے کہ جہاں اسے بار بار جانے کا جی چاہتا ہو؟ ظاہری بات ہے جہاں پر رب سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو, جہاں پر روحانی نشانیاں رب سبحانہ و تعالیٰ کی موجود ہوں, وہاں انسان کا جی چاہتا ہے بار بار جانے کا. لہذا خانہ کعبہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہی نہیں, انتہائی بابرکت جگہ ہے اور روحانی برکتوں کے اعتبار سے بے شمار نشانیاں ہیں کہ جو بندہ مومن وہاں پر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. لہذا واقعہ یہ کہ جو ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں حاضر ہو جاتا ہے بار بار جی چاہتا ہے کہ انسان بار بار وہاں پر حاضری دے. اللہ پاک ہم سب کو بار بار وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا گھر آباد ہو, سارے سال لوگ وہاں پر آئیں عمرہ کریں اور وہاں پر جو اس کا گھر ہے اس کا طواف ہو اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر, اللہ کی یاد اور اللہ کے احکامات پر عمل ہو. بہرحال فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور دوسری خاص بات خانہ کعبہ کے لیے یہ ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے پہلے بھی, جس کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے, اس زمانے سے اس خانہ کعبہ کو خاص اہمیت حاصل تھی اور یہاں جنگ و جدال, لڑائی جھگڑا حرام تھا. مشرکین مکہ بھی اس جگہ کا احترام کرتے تھے, اور اگر اپنے باپ کے قاتل کو عین خانہ کعبہ میں دیکھ بھی لیا تب بھی یہاں پر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. گویا ہمیشہ سے یہ جگہ امن و سلامتی کی جگہ رہی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے بنایا اس کو لوگوں کی اجتماع گاہ اور امن کی جگہ. پھر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, اور ہم نے ہی حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. اب یہ مقام ابراہیم کون سا ہے اس بارے میں بھی بیان کیا گیا تھا، دوبارہ تازہ کر لیجئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور جس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر فرما رہے تھے وہ پتھر خود بخود بلند ہو رہا تھا، گویا جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، اور اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں. یہ ہے وہ مقام ابراہیم. اور آج بھی الحمدللہ جو لوگ بھی گئے ہیں، جب آپ طواف مکمل کر لیتے ہیں عمرہ یا حج وغیرہ میں، تو اب طواف کے بعد دو رکعت سنت، دو رکعت نفل پڑھنا یہ مقام ابراہیم پر لازم ہے. ہاں اگر جگہ مل جائے تو بالکل قریب جا کر نماز پڑھ لیجئے، اور اگر جگہ نہ ملے یا رش ہو جیسے عام طور پر طواف میں ہوتا ہے تو پھر فرض نہیں ہے کہ اسی جگہ پر نماز پڑھی جائے. بعض اوقات دلچسپ واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے. لوگوں کو اگر یہ بات معلوم نہ ہو کہ صرف اسی جگہ نماز پڑھنا لازم نہیں ہے، اگر آپ کو جگہ نہیں ملتی تو آپ اسی کے پیچھے کہیں پر بھی نماز پڑھ لیجئے اسی سیکوینس میں، اور وہاں بھی جگہ نہیں ملتی تو جہاں جگہ ملے وہاں نماز پڑھ لیجئے، نفل نماز ہے. لیکن بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہاں کہ اب مقام ابراہیم کا کیونکہ حکم ہے، وہ بالکل پتھر کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، تو اب چار افراد کھڑے ہوئے ایسے ہاتھ میں ہاتھ باندھ کر اور جگہ روکی ہوئی ہے، اور دو بندوں کو یا اپنی بندیوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، جلدی جلدی وہ نفل پڑھ رہے ہیں. اب ظاہر بات ہے طواف جب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے، تو گویا دوسروں کو تکلیف دے کے اپنا ایک نفل پورا کیا جا رہا ہے، تو یہ طریقہ ہرگز مناسب نہیں ہے. اور بعض اوقات تو لوگ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو گزرنے نہیں دیا جا رہا وہاں سے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میں اگر آپ کو دو رکعت نفل پڑھنی ہے اور جگہ ملے تو پڑھیں، کسی کو تکلیف دے کر وہاں پر نفل پڑھنا ہرگز مناسب نہیں. بہرحال اگر اسی سیکوینس میں پیچھے چلے جائیے یا ایسے اوقات میں طواف کیجئے، عمرہ وغیرہ کیجئے کہ آپ کو موقع مل رہا ہے. اسی طرح حجرہ اسود کو بوسہ دینا یہ سنت ہے، لیکن سنت پر عمل کر کے اپنی جان پر کھیل کر کوئی شخص سنت پر عمل کرنے جا رہا ہوں، جان پر کھیل کے سمجھ گئے ہوں گے آپ، بعض اوقات رش اتنا زیادہ ہوتا ہے اور موقع نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی لوگ دھکا بھی دے رہے ہیں اور پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات دیکھا گیا ایک سرتا وہاں موجود تھا، ایک شخص نے کوشش کی، اس کو زمین سے ایسے اٹھا کر پیچھے پھینکا اس نے، کہ آپ خود تو یہاں پر بوسہ دینے آ رہے ہیں لیکن دوسروں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، دوسروں کی جان کا خطرہ ہے کیونکہ وہاں لائن لگی ہوتی ہے باقاعدہ. تو بہرحال ایسے اوقات میں جائیں کہ آپ کو موقع مل جائے حجر اسود کو بوسہ دینے کا، اور نہ مل سکے تو یہ فرض نہیں ہے، جان بچانا فرض ہے. دو ہاتھوں کو استلام کہتے ہیں، ایسے ہاتھ اس طرف کیجئے اور ہاتھوں کو چوم لیجئے، بس یہ ہو گیا حضرت اسود کا بوسہ کافی ہے. لیکن اگر آپ کو بہت شوق ہے سنت کا ادا کرنے کا تو ایسے اوقات میں جائیے یا ایسی جگہ نماز پڑھیں کہ کسی اور کو تکلیف نہ ہو. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تو رب سبحانہ و تعالی نے جس چیز کا ان سے وعدہ لیا تھا، یہ ہے اہم تر بات، فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی تو اللہ پاک فرماتا ہم نے حکم دیا، ہم نے وعدہ لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ أَن طَاهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ تم دونوں پاک رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اب یہ پاکیزگی آپ کے علم میں ہے کہ یہ طہارت و پاکیزگی کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک کہلاتی ہے ظاہری طہارت و پاکیزگی، لہذا ظاہری طہارت و پاکیزگی کے اعتبار سے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مسجد کا حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کا حق ہے کہ اس کو ظاہری اعتبار سے پاک صاف ہونا چاہیے. لہذا بحمد تعالیٰ جو لوگ بھی گئے خانہ کعبہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہر طرح کی نجاست سے بحمد تعالیٰ وہ پاک ہے، انتہائی نیٹ اینڈ کلین جگہ، بالکل صاف ستھرا مقام ہوتا ہے، جی چاہتا ہے وہاں پر عبادت کرنے کا، پاکیزہ جگہ ہو، صاف ستھری جگہ ہو تو انسان کو ذرا عبادت میں توجہ ہوتی ہے. ناپاک یا نجس اور بدبودار جگہ پر آپ عبادت نہیں کر سکتے، ویسے ہی آپ مینٹلی اپسیٹ ہوتے ہیں. تو طہارت و پاکیزگی ظاہری اعتبار سے یہ ہے کہ اس کو صاف ستھرا رکھنا اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے. لیکن یہ بات بھی ہم سب جانتے ہیں اچھی طرح کہ باطنی طہارت یہ ہے کہ اس کو شرک سے پاک رکھنا، بدعت سے پاک رکھنا. لہذا الحمدللہ آج بھی ہر طرح کا شرک اور بدعت اس حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اپنے گھر کی. اور الحمدللہ توحید پر مبنی توحیدے کے ماننے والے ہیں کہ جو اس کے متولی ہیں, اور اسی طرح بدعات سے اس جگہ کو پاک رکھا ہوا ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کا اہتمام کیا, اور بعد میں آنے والے جتنے بھی لوگ جو بھی اس کے متولی بنے خاص طور پر اس پر جو ہے خاص توجہ رہی کہ ظاہری اور باطنی اعتبار سے وہاں وہ پاک ہو, ہر طرح کا شرک بت پرستی اور بدعات وغیرہ سے اس کو پاک کیا جائے. کچھ عرصے کے لیے مشرکین مکہ نے یہ غلط کام کیا کہ 360 بتوں کو خانہ کعبہ میں رکھ دیا تھا. اور ظاہری بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کا دنیاوی اعتبار سے ایک ٹارگٹ یہ بھی تھا کہ خانہ کعبہ کو اس شرک سے پاک کیا جائے. اور الحمدللہ جب خانہ کعبہ یا مکہ فتح کیا گیا تو سب سے پہلا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا, آپ سیدھے گئے خانہ کعبہ میں, اور جاتے ساتھ آپ نے ان بتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے نکال دیا. اور آیت مبارکہ آپ پڑھ رہے تھے, وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. بہرحال ظاہری اور باطنی اعتبار سے الحمدللہ اس جگہ کو پاک کر دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا, خاص طور پر خانہ کعبہ اور مکے کے بارے میں فرمایا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب تو بنا دے اس گھر اس شہر کو, تو بنا دے اسے بلدن آمنا, شہر امن والا شہر, ورزق اہلہ من الثمرات, اور یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا فرما پھلوں میں سے. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, ان میں سے ہر ایک کو یہ پھل عطا فرما ثمرات عطا فرما جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر. اب یہ دلچسپ بحث ہے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب امام الناس کا لقب دیا گیا تو انہوں نے اپنی اولاد کے بارے میں سوال کیا تو رب نے فرمایا کہ یہ وعدہ تمہاری اولادوں میں سے مشرکین کے لیے نہیں ہے. اب دوسری دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ تو اس شہر کو امن والا شہر بنا دے, اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. بہرحال جو حضرات و خواتین بھی وہاں گئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس دعا کو بھی اللہ پاک نے قبول فرمایا. مکہ وادی غیر ذی زرع, ایک ایسی وادی کی جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی, کھیتی باڑی ہوتی نہیں, لیکن دنیا بھر کا بہترین پھل آپ کو تازہ پھل خانہ کعبہ میں یا مکے کے اطراف میں مل جائے گا. بہترین سیب, بہترین کھجور, بہترین کیلا, موسمبی, دنیا بھر میں جو بھی بہترین رزق پیدا ہوتا ہے, پھل پیدا ہوتا ہے, وہ آپ کو خانہ کعبہ اس کے اطراف میں مل جائے گا آج بھی. لہذا یہ دعا تو اللہ پاک نے قبول فرمائی, لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایک کنڈیشن لگائی تھی, ایک شرط لگائی تھی کہ اللہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر ان کو تو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. اور ظاہری بات ہے توحید پر مبنی نظام تھا تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ضروری ہے. لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیے, اللہ پاک نے فرمایا قال ومن کفرا, اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا فأمتعه قلیلا, جو کفر کرے گا مجھے نہیں مانے گا مجھ پر ایمان نہیں رکھے گا اس کو میں بھی دوں گا تھوڑا, ثم أضطره إلى عذاب النار, لیکن بالآخر پھر میں اسے کھینچ لے آؤں گا آہستہ آہستہ آگ کے عذاب کی طرف, وبئس المصیر, اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے, بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ دنیاوی نعمتیں تو اللہ پاک اہل ایمان کو بھی دیتا ہے اور کافروں کو بھی دیتا ہے, دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں, اللہ پاک کافروں کو زیادہ ہی دیتا ہے عام طور پر دیکھا جائے. جیسے کہ اقبال نے شکوہ کیا تھا, رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر. تو حقیقت یہ ہے کہ دنیا اور معافیہ, دنیا اور جو کچھ بھی اس میں, اس کی حیثیت رب سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں. لہذا اللہ پاک کافروں کو دے رہا ہے, ہاں آخرت میں اجر و ثواب صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھیں گے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے. بہرحال جیسے میں نے عرض کیا, بڑی دلچسپ بحث ہے کہ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا کہ یہ پھل دنیاوی پھل تو میں ان کو بھی دوں گا کہ جو ایمان نہیں لائیں گے کفر کریں گے، لیکن بالآخر میں ان کو سزا دوں گا آخرت میں. اب اس کے بعد وہ عظیم دعا ہے، بہت ہی پیاری روحانی مقام ہے. ابراہیم علیہ السلام تقریباً 100 برس کی عمر ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تقریباً 13 برس کی عمر ہے، دونوں باپ بیٹے جنہوں نے ساری زندگی توحید پر عمل کیا، توحید کے مراکز قائم کیے، اور اب خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں. اور کتنی عظیم دعا ہے، یہ دعا یاد کر لیجئے. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی قواعد، اس کی جو بنیادیں تھیں، اس کی تعمیر فرما رہے ہیں، اور دعا کیا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے، یہ جو تو نے اتنا عظیم ہمیں نعمت عطا فرمائی، اتنا عظیم کام کرنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ تیرے گھر کو ہم تعمیر کر رہے ہیں، تو اے اللہ اس کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے جو سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. اس دعا کے حوالے سے چند باتوں کی طرف میں توجہ دلاؤں گا. نمبر ایک، ایک ایسا شخص جو ساری زندگی اللہ کے دین پر عمل کرنے والا ہے، وہ اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہے کہ اللہ تو قبول کر لے، پتہ نہیں ہمارے اعمال میں کوئی کجی رہ گئی، ٹوٹ پھوٹ رہ گئی، تو اللہ قبول فرما لے، اور تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. لہذا انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں بہت زیادہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تو جو عمل کیا وہ لازماً قبول ہوگا، بلکہ دعا کرنی چاہیے اللہ پاک سے کہ اللہ ہم سے جو کمی کوتاہی رہ گئی اسے معاف کر دے، اور ہمارے اس عمل کو، ہمارے جو بھی ہم سے بند پڑا، اس کو قبول فرما لے. اس لیے کہ رب کی طرف سے اگر قبولیت نہیں ہوئی تو بڑا سا بڑا عمل جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو ہم سے قبول فرما لے، اور بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. اب اعمال کے پیچھے نیتیں کیا ہیں یہ اللہ پاک جانتا ہے، لہذا دو صفات بیان کی گئی، سمیع سب کچھ سننے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، یعنی اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. اب نیتیں کیا ہیں انسان کی، یہ انسان خود جانتا ہے یا رب سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. بظاہر میں بہت بڑا عمل کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، قربانی کر رہا ہوں، لیکن نیت میری دکھاوا ہے، لوگ میری واہ واہ کریں، اور بظاہر بڑا تقویٰ بھی ہے، جو تقوی کے آثار ہوتے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کی بڑی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ تو ہم سے قبول فرما، اور یہ کہ تو سب کچھ جاننے والا، سب کچھ سننے والا، اور سب کچھ جاننے والا. لہذا ہمیں بھی اس اعتبار سے فکر مند ہونا چاہیے کہ جو اعمال ہم سے بند پڑ رہے ہیں ان کے بارے میں دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ تو نے ہی توفیق عطا فرمائی، ان اعمال میں اخلاص عطا فرما، اس لیے کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. اے اللہ تو ہمیں تقوی کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ تقوی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعے میں وہ آیت مبارکہ آئے گی جس میں قربانی سے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہاری ان قربانیوں میں سے نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ رب سبحانہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف تم میں سے تقویٰ پہنچتا ہے کہ کون کن حالات میں کتنی پرہیزگاری سے کتنے اخلاص کے ساتھ رب سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں قربانی کر رہا ہے. تو اسی طرح حج جو بہت بڑی عبادت ہے، اس حوالے سے ہمیں اپنے تمام اعمال کی حفاظت کی کوشش کرنی چاہیے، اور شعوری طور پر ریاکاری سے یا دکھاوے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا فرمائی تھی، خانہ کعبہ کو امن کا شہر بنا دے، یہاں کے لوگوں کو پھلوں میں سے عطا فرما، وہ تو ہم نے سن لیا سمجھ لیا. ایک اور عظیم دعا ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور اے ہمارے رب تو ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہماری اولادوں میں سے ایک ایسی امت برپا فرما جو فرما بردار ہو، امتا مسلمتا لک، جو تیری فرما بردار ہو. وارنا مناسکنا، اور اے ہمارے رب تو ہمیں حج کے مناسک، حج کا طریقہ بھی سکھا دے. وتب علینا، اور اے اللہ اے ہمارے رب تو ہم پہ نظر کرم فرما، ہماری کوتاہیوں کو گناہوں کو معاف فرما. انک انت التواب الرحیم، اور بے شک تو ہی ہے جو بہت زیادہ نظر کرم فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہ امت مسلمہ اس کی دعا فرمائی تھی جنازے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. ظاہری بات ہے امت مسلمہ اس وقت موجودہ امت مسلمہ جو ہے در حقیقت یہ دعا کا نتیجہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو تقریباً 2000 سال کے بعد پوری ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کیونکہ اگلی آیت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق ایک دعا موجود ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو ان میں یعنی امت مسلمہ میں ان لوگوں میں ایک رسول مبعوث فرما، ایک رسول بھیج، من ہم جو انہی میں سے ہو. اور جب وہ رسول آئے تو وہ کریں کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات تلاوت فرمائیں. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ ان کو کتاب یعنی شریعت اور اس کی حکمت ان کو سکھائیں. ویزکیہم، اور وہ ان کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں. انک انت العزیز الحکیم، بے شک ہے اللہ تو ہی ہے سب کچھ، تو ہی ہے جو کہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے. تو گویا یہ دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبول ہوئی الحمدللہ، اور اس وقت ایک امت مسلمہ، عظیم امت مسلمہ موجود ہے. اور یہ حج بنیادی طور پر اسی امت مسلمہ کا سالانہ اجتماع ہے، پوری دنیا کے مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں. لہذا حج ایک فارمیلٹی نہیں ہے، یہ حج اس وقت ایک امت مسلمہ کا کانسیپٹ دے رہا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت 1.25 لاکھ کی تعداد ہے مسلمانوں کی، اور وہ اس وقت جمع ہوں گے خانہ کعبہ میں، خاص طور پر ذوالحجہ میں. لہذا اتحاد بین المسلمین اس کا ایک عالمی مظاہرہ، ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے حج. حج کے جہاں انفرادی فائدے بیان ہو رہے ہیں، وہاں اجتماعی طور پر خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ یہ ایک امت مسلمہ کی نمائندہ ہے، پوری دنیا کا مسلمان وہاں جمع ہوتا ہے، ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر علاقے کا. گویا اتحاد، مساوات، اکویلٹی، تمام انسان، تمام مسلمان برابر ہیں. یہ محض ایک تقریر نہیں، واعظ نہیں، بلکہ حج کے موقع پر اس کا عملی مظاہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں. کالا ہو، گورا ہو، سرخ ہو، سفید ہو، کسی بھی علاقے، کسی بھی نسل کا ہو، یہاں تک کہ الحمدللہ اب چائنا سے بھی لوگ آنے لگے ہیں. جاپان، چائنا، امریکہ، رشیا، یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں پر مسلمان ہوں گے، لیکن الحمدللہ بڑی تعداد میں وہاں مسلمان موجود ہیں، اور اب وہاں سے ان کو ویزے بھی ملنے لگے. چائنا سے خاص طور پر بڑی تعداد میں لوگ آنے لگے. پچھلے سے 2004 میں 5000 مسلمان وہاں سے حج کرنے آئے تھے. تو گویا پوری دنیا کا مسلمان ایک جگہ جمع ہو رہا ہے، مساوات انسانی کا عملی مظاہرہ ہے حج. اس حوالے سے دیکھا جائے تو بین الاقوامی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے الحمدللہ مسلمانوں کو ایک موقع فراہم ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو اجتماعیت ہے، جو عظیم ترین ہمارا مقصد تھا امت مسلمہ کا، اس کو ریکال کریں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک واقعتاً ان عبادات کو ان کے مقاصد کے ساتھ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نماز، یہ اجتماع جمعہ، یہ روزے، یہ حج، یہ محض رسم نہیں ہے، یہ در حقیقت اجتماعیت کا ایک عملی اظہار ہے کہ جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شریعت عطا فرمائی، اس میں مسلمانوں کو موقع عطا فرمایا جاتا ہے تاکہ وہ بار بار جمع ہوں، اپنے مقاصد کو بار بار ریپیٹ کریں. لیکن بدقسمتی سے کہیے اس وقت جیسے ہر شے ایک رسم بن چکی ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ اقبال کے اشعار واقعی ہے کہ موجودہ حالات میں بڑی سخت تنقید ہے، اور یہ تنقید اس لیے تاکہ ہم اپنے مقاصد کو ریکال کریں. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ازا اور، مجاہد کی ازا اور، پورا تصور دین ہی بدل چکا. اسی طرح خاص طور پر جو اس کے اشعار ہیں، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نمازوں روزاؤں قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. للہیت ہمارے اعمال سے ختم ہوتی جا رہی ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں ایک فارمیلٹی کے طور پر، کیا کریں پڑھنی پڑتی ہے. تو بھائی یہ پڑھنی پڑتی کے لیے نہیں پڑھنا، بلکہ نماز روزہ حج زکات یہ مقاصد ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی، ان ایمز ان آبجیکٹیوز کو اپنے سامنے رکھ کر اگر ہم عبادات کریں گے انشاءاللہ تو یہ ہمارے اخلاق ہمارے کردار ہمارے معاملات کو درست کریں گے، ورنہ محض رسم تو پھر رسم ہی ہوتی ہے، اور پھر رسمی طور پر جو چیز کی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں تمام عبادات کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.